سورۃ المنافقون، یہ سورت مدنی سورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 63 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 104 نمبر ہے. اس میں منافقون کا لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام المنافقون ہے. اور اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجمعہ کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور یہ غزوہ بن المصطلق کے بعد نازل ہوئی 6 ہجری میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطعاً جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. یعنی انسان کے صرف دعوی کرنے سے اور قسم کھا کر بھی دعوی کرنے سے کوئی بات سچی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. کچھ لوگ صرف زبانوں سے اسلام کا احترام کرتے ہیں لیکن اپنی چال بازیوں سے اسلام کی بنیادیں ڈھاتے ہیں. منافقین کا چونکہ قول ان کے عمل کے برعکس ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے تو ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. بے شک بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا یہ سمجھتے نہیں. یعنی ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر مہر بھی لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں گے، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں گے، یہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی اصل دشمن ہیں، پس ان سے محتاط رہیے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کیونکہ انتہائی اذیت دینے والے لوگ تھے۔ لکڑی نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے، بس جہاں اسے ٹکا دو وہاں ٹکی رہتی ہے، یعنی بے روح۔ تو انہیں ایک طرح سے بوسیدہ لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو خود سے سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، ان کو ٹیک لگا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافق سے کسی قسم کے نفع کی امید نہیں۔ آپ نے دیکھو کہ جن لکڑیوں کو اندر سے دیمک نے کھایا ہوتا نا، بعض اوقات بظاہر وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوتی، لیکن آپ ان پہ پاؤں رکھے تو وہ چورا ہو جائیں۔ اور پھر یہاں منافق کے بولنے کے انداز پہ بھی بات کی گئی ہے کہ بہت مبالغہ آرائی کر کے تکلف سے بنا بنا کے بولتے ہیں، حالانکہ باطن میں یہ دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی وہ ٹپک پڑتی ہے، اور دل کے اتنے بزدل، اتنے کمزور ہیں کہ کہیں کوئی آفت طوفان آئے تو ان کو لگتا ہے ان کے سر پہ آ گئی، انہیں پہ نازل ہو گئی ہے، اور دلوں میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اور باتوں کو اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل دشمن کون ہے؟ جو آپ کے دین کا دشمن ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو یہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی منافق معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یعنی منافقین کی عداوت کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں بڑے باہم محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو توڑیں کیسے آپس میں۔ کہا کہ بہتر ہے کہ ان کو کچھ دو نہ، جب ان کو فقر ستائے گا تو یہ دماغ سے دین کا بھوت اتر جائے گا، جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، علم، ہدایت، توفیق، رزق، عافیت، سعادت، سب کے سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، لہذا مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، دعا بھی اس سے کرنی چاہیے۔ بیمار دل اور کمزور عقل کی علامت ہوتی ہے کہ انسان مخلوق سے توقعات رکھ بیٹھے اور اسے خزانوں کا مالک سمجھے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، اور عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اللہ اکبر! یعنی عزت کا راز مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ کرنے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں میری عزت نہیں کرتا، فلاں مجھے امپورٹنس نہیں دیتا، آپ فلاں سے توقع ہی کیوں رکھتے ہیں؟ غلطی تو آپ کے اپنے اندر ہے کہ آپ اسے توقع ہی نہ رکھیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہی دلوں میں ڈالتا ہے، اور اگر اس نے نہیں ڈالا کسی کے دل میں میرے لیے کچھ، تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، مجھے اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے میرے کسی رویے عمل کی بنا پہ ناراض تو نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت میں عزت ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ذلت ہے۔ اور لوگ عام طور پر بادشاہوں کے دروازوں پر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن بندوں سے عزت نہ مانگے بلکہ اس کے دین سے عزت حاصل کرے، دین میں آگے بڑھے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. منافقین کے برے اوصاف بیان کرنے کے بعد اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، اور مال اور اولاد کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہی دو چیزیں انسان کو اپنے اندر مصروف زیادہ کر لیتی ہیں، اور پھر انسان کے پاس وقت نہیں بچتا کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے کچھ کرے. اور ذکر پر جو دوام ہوتا ہے وہ محبت کا سبب ہوتا ہے. اور ذکر کی بھی کئی اقسام ہیں جن کا بارہا ذکر کر دیا گیا ہے. تو دنیا کے فائدے نے، مال کی محبت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کیا، تو پھر وہ خسارے میں پڑ گئے. لہذا اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. ہر کوتاہی کرنے والا، غفلت برتنے والا نزا کے وقت مہلت کا سوال کرے گا کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے تاکہ میں کچھ کر لوں. اور جب آج ہمارے پاس وقت ہے تو کچھ کر لینا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا صدقے کی خواہش کرے گا، تو کیوں نہ ہم دنیا میں ہی صدقہ کر لیں زندگی میں، مرنے سے پہلے پہلے. کیونکہ صدقہ قیامت کے دن نجات کے اسباب میں سے ہے. اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. سورۃ التغابن مدنی سورت ہے، 18 آیات ہے. ترتیب کے اعتبار سے 64 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 108 نمبر ہے. اور اس میں لفظ تغابن آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام تغابن ہے، اور یہ لفظ قرآن حکیم میں صرف اسی سورت کے اندر آیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. استغفر اللہ. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی تو بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. لہذا انسان خود اپنے اندر جھانکتا رہے اور دل سے ان تمام چیزوں کو نکالے کہ جو اللہ کو پسند نہیں. نہ نکلے تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالی ہمارا ان خیالات سے چھٹکارا کروا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، یعنی پچھلی اقوام جتنی بھی گزری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے تو یہ کہتے کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، بس انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے، اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. تکبر جب انسان کے دل میں گھر کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ خیر کے کاموں سے رکنے لگتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم یقیناً تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ضرور اس کی خبر دیے جاؤ گے، یعنی تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. اور نور سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے، کیونکہ اسی سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ روشن ہوتا ہے. اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، لہٰذا دلوں کے بعد کس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر انسان ہر روز بیٹھ کے شام کو صرف موٹی موٹی باتیں بھی یاد کر لیں کہ آج کے دن میں نے کیا کیا ہے، تو چند دنوں میں اس کو اپنا پتہ چل جائے گا کہ میری ورتھ کیا ہے. کیونکہ انسان کی قدر و قیمت اس کے اعمال کے ساتھ ہے، کہ وہ کن کاموں میں مشغول ہے اور وہ کام کس درجے کے ہیں، اس سے خود اس کو، اس کے متعلقین کو اور دنیا کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. اللہ اتنا مہربان ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کی برائیاں مٹا دے گا، اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. غبن سے ہے یہ تغابن کا لفظ، اور غبن کا معنی خسارہ بھی ہوتا ہے. تو کافر کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور مومن کو ایمان لانے کے بعد نیک کاموں میں کوتاہی کی وجہ سے خسارہ ہوگا. ہر خسارے کا تدارک دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا کے خسارے کی تلافی کی جا سکتی ہے. آج اگر کہیں گھاٹا ہو گیا تو کل آپ کو زیادہ مل جائے گا، کمی پوری ہو جائے گی لیکن آخرت میں کوئی نہیں پوری کر سکے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے.
ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی, چاہے جسمانی ہو, روحانی ہو, مالی ہو, اولاد میں ہو, اللہ کے اذن سے آتی. لہذا جب کبھی کوئی تکلیف آئے نا تو یہ سوچا کریں اللہ کے اذن سے ہی آئی ہے اور اس میں کوئی خیر ہے, اس میں بھی میرے لیے کوئی بھلائی ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, یعنی اس کا دل پھر نارمل ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور یہ حکم جو ہے نا تمام مصیبتوں کے لیے ہے, چاہے ذات میں ہو چاہے ماحول میں ہو. اور سب سے بڑی مصیبت تو موت کی مصیبت ہے. دنیا کی باقی مصیبتیں تو بہت چھوٹی ہیں کیونکہ وہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, لیکن موت کی مصیبت اگر وہ اچھی نہ ہوئی, اچھا خاتمہ نہ ہوا تو وہ ہے اصل پریشانی کی بات, اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے, اس کو اچھی سوچ دے دیتا ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ آخر کب تک میرے اوپر مصیبتیں آئی رہیں گی اور میرا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتوں نے, اور منفی قسم کے اور اللہ سے ناراضگی کے جملے نہیں بولتا وہ. اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو پہنچا ہے یہ چوکنے والا نہیں تھا اور جو چوک گیا وہ پہنچنے والا نہیں تھا. لہذا انسان کے اندر ایک تسلیم و رضا کی کیفیت آ جاتی ہے. تو جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے وہ مصائب سے بھی خیر ہی پاتا ہے, وہ مشکلات سے بھی کوئی خیر ہی حاصل کرتا ہے. اور خاص دل کی بات اس لیے کی کہ اگر دل ہدایت پر ہو تو سارے اعضاء ہدایت پر ہوتے ہیں. تو گویا تقدیر پر ایمان سے بندہ راضی رہتا ہے, پریشانی, غم, اداسی اس کی دور ہو جاتی ہے. یعنی جب بندہ اس حقیقت کو مان جاتا ہے تو پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی کہ انسان کا دل خوش رہے, دل اطمینان میں رہے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, پھر اگر تم منہ موڑتے ہو یعنی نہیں کرتے تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تو توکل ایمان کے مطابق ہی ہوتا ہے, اور توکل بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑا شرف ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. گویا ازدواجی زندگی صرف معاف کر دینے، درگزر کرنے، لیٹ گو کرنے، چھوڑ دینے سے ہی گزرتی ہے، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے سامنے تماشا بنیں گے، پھر سارے خاندان، پھر ساری دنیا کے سامنے. لہذا معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، چلتے جاؤ. یہاں پر بیوی اور بچے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عام طور پر جب بیوی سے اختلاف ہوتا ہے نا تو بچوں کو اپنی پارٹی بنا لیتی، وہ سارے مل کے پھر باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. کبھی یہ دیکھنے میں آیا؟ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے ہی لوز کر جاتے ہیں. جب باپ کو لوز کیا، باپ کا کیا؟ وہ اور شادی کر لے گا، اس کے اور بچے ہو جائیں گے، ان بچوں کا باپ کدھر گیا؟ تو ان بچوں کے باپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو بھی معاف کرو، ان کو ساتھ لے کے چلو. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی ایک امتحان ہے. مصیبتوں کے پیچھے بات ہوئی نا، تو گھر کے اندر کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے زیادہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، کیونکہ وہ دن رات ان کو دیکھنا پڑتا ہے نا. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ایسا فتنہ ہے جس میں ہر کوئی مبتلا ہوتا ہے. پس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو. سنو، سنیں گے تو سنائی دے گا نا، کیونکہ جب قرآن سنیں گی نہیں، اللہ کا حکم سنیں گی نہیں، کسی ایسی مجلس میں جائیں گی نہیں تو اصلاح کہاں سے ہوگی. اور خرچ کرو، یعنی شوہر اور بیوی کے اختلافات کی ایک بڑی وجہ نان نفقے کی تنگی دینا ہے، اور ویسے عمومی صدقات کا نہ کرنا، یعنی ان مشکلات کا حل کیا. اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر ان لوگوں پر تو خرچ کرتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، کن کو نہیں دیتے؟ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر قلبی تعلق نہیں ہوتا، یا ان کو نہیں دیتے جن سے ہمیں کوئی خار ہوتی ہے. خار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کو تو بالکل ہی نہیں دینا چاہتے. اب وہاں خرچ کرو، جہاں خار ہے نا وہاں دو. اصلاح اپنے نفس کی ہوگی، اپنے اندر کی ہو جائے گی، کیونکہ نفس کے خلاف عمل کرنے سے ہی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نا، زہر کو زہر مارتا ہے، تو یہ زہر پینا پڑتا ہے کہ بعض اوقات انسان ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے جو ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. یہ نفس کی بخیلی ہوتی ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس سے نہیں، بس باقی جو مرضی کو، یہ نہیں. اپنے اندر ہی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، بس اس کو ہٹا دو. طاقت تو لگتی ہے نا کسی بھی پتھر کو ہٹانے میں. اور پھر جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، آپ کو ان سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، تک وہ آپ کا نام بھی نہیں جانتے، وہاں بھی خرچ کرو. اور ایسا خرچ کرنا انسان کو برے اخلاق سے بچاتا ہے، شح دور ہوتا ہے، اور شح سے ہی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں دو، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، قرض حسنہ میں خصوصاً دین کے راستے میں خرچ کرنا، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اللہ کی اطاعت یا دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ دین ہی کو پروموٹ کرنے، اسٹرانگ کرنے، اپنے مال کے ساتھ دینے میں. اور اللہ نہایت قدردان، نہایت بردبار ہے. تو یہ اللہ کا مال ہوتا ہے جو اللہ بندے کو دیتا ہے، اور پھر وہ بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ پھر اللہ ہی کے راستے میں خوشی سے خرچ کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا قدردان ہے اور ان کو معاف کرنے والا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے.